أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1978 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 17 سے ہوتا ہے. 2:5/1. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں عمودی موضوع جہنم کا بیان تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد جو قیامت، حشر، جہنم، جنت، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم نے صرف قیامت، حشر اور جہنم اسی کا ذکر نہیں کیا جو مرنے کے بعد آتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا ہے جس میں خصوصیت سے غلام اور معصوم قومیں گرفتار ہوتی ہیں. اور یہ محض تھیوری یا تعویل نہیں، قرآن نے خصوصیت سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ قرآن میں جہاں جہاں معصومیت کے عذاب کا ذکر آیا، اس امت کے سامنے یہ نہ بتایا گیا کہ ہم خود اس جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں. اگر یہ بتایا جاتا تو اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچی جاتی، کم از کم دل میں آرزو ہی ابھرتی. لیکن جب مطمئن کر دیا جائے کہ نہیں، ان کا تعلق تو آخرت میں ہے اور آخرت میں صرف کفار اور مشرکین اور ملحد اور مرتدین یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور خدا کے معبود کی امت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے. سیدھی بات ہے، وہ جس حالت میں بھی ہم رہیں اس سے نکلنے کی کوئی خواہش یا آرزو کا پیدا ہونا تو ناممکنات میں سے. اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ایک قدم بڑھے اور کہا کہ اس دنیا میں یہ مصیبتیں، تکلیفیں، نامساعد حالات خدا کے مقرب بندوں کی علامات ہیں. تو جہنم میں زندگی بسر کیے جا رہے ہیں اور ذہنی طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا کی محبوب قوم ہو، خدا کے برگزیدہ بندے ہو. صدیوں سے اس قوم کو اس مغالطے میں مبتلا رکھا گیا. نتیجہ یہ کہ دن بہ دن ان کی حالت ابتر سے ابتر تر ہوتی چلی گئی، اسفل سافلین کے درجے تک یہ پہنچ گئے. لیکن بڑے مطمئن بلکہ بڑے خوش رہے، جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچی اتنے ہی خوش ہو گئے کہ ہم زیادہ خدا کے محبوب بندے بنتے چلے جا رہے ہیں. سابقہ آیات کے زمن میں درمیان میں تو ایک ذکر یہ آیا تھا کہ ان کے مقابلے میں دوسری وہ جماعت ہے کہ جو خدا کے قوانین کا اتباع کرتی ہے، ان کی زندگی کس قدر خوشحالیوں کی دہائیوں کی ہے. اور یہ ذکر کر کے پھر وہ اسی جہنم کی طرف آتا ہے. لجانا یا شور ہوں وما یا بدون دون اللہ ہے یقول انتم ازل تم عبادی ہا الائے ام ہم غلب سری. جس دن خدا اکٹھا کرے گا، اب یہاں آ گیا ما یا بدون دون، جنہیں جن کی آن ہمارے ہاں کی جو چلے آ رہا ہے ترجمہ اور جو تفسیر چلی آ رہی ہے کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر، انہیں اور انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے جن کی یہ پرستش کرتے تھے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا تھا، ان سے یہ پوچھا جائے گا. اب ہمارے ہاں تو یہ جہاں بھی آتا ہے کہ یہ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کے کسی اور کی، تو وہ تو بت ہوتے ہیں. بتوں کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بت ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے خدا کو چھوڑ کے. تو اب یہاں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا. جب اعتراض دیا کہ صاحب بت تو ساری عمر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. ان چیزوں کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو یہ قوت گویائی عطا کر دے گا. خدا ان پتھر کی مورتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان جیتے جاگتے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، جو عبادت کا مضمون پرستش کیا اور یہ جو پرستیدہ ہیں وہ یہ مٹی اور پتھر کی مورتیوں اور بت بنائے. اب ساری باتیں ان کی طرف منسوب کر دی. نہ ہم نصرت ٹھہرے، نہ جن کی ہم معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، محکومیت اختیار کیے ہوئے ہیں، غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ وہ معبود بنے، نہ ان سے کسی قسم کی بات پر پرس ہوئی، نہ ہم سے کوئی سوال ہوا. سوال ہوا وہ بت پرستوں سے اور ان کے بتوں سے، معاملہ وہاں تک ٹھہر گیا. یہاں یہ قصہ اور قیامت میں یہ سوال جواب کا تعلق ان سے ہو گیا. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا بات بتاتا ہے. یہ کن کی معبودیت تھی، کون تھے جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم نے ہمارے منوں کو گمراہ کیا؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں جہنم میں کچھ مکالمات کا ذکر آیا ہے، ان کے درمیان واضح طور پر وہ بتاتا ہے کہ لیڈروں میں اور ان کے جو عوام فالوورز یا متبعین ہیں ان میں باہمی مکالمے ہیں. بڑی تفصیل سے قرآن نے وہ مکالمات لیے. جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد یہ عوام سب سے پہلے ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو اور اس کے بعد دیکھو کہ کس قسم کی تمہیں خوشگواریوں کی زندگی عطا ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ملیں گی ہمارے نظام میں جب وہ قائم ہوگا. بس مدد کرو ہماری اس نظام کے قیام میں، پھر دیکھو. راوی ایش لکھتا ہے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، تم نے کیا کہا تھا اور یہ ہوا کیا؟ اب ان اعتراضات کو، ان سوالات کو دیکھیے، بڑے دلچسپ مکالمے. وہ تمام تفصیل تو باہر آ چکی، اس وقت آئے گی جب کچھ مقام سامنے آئیں گے، یعنی آیات سامنے آئیں گی. ضمن سورہ سبا 34:31 سے ہی لے لیجیے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان مجرد حقیقتوں کو، بسیط حقیقتوں کو، ایکسپیکٹس یا ریالٹیز جو ہیں وہ غیر محسوس ہوتی ہیں، وہ ان کو تمثیلی انداز میں محسوس طریقے پر سامنے لاتا ہے. اس طرح سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ جیسا خدا کی عدالت ہے اور اس کے سامنے یہ لوگ پیش ہیں، اور وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہوئے کٹہرے میں ایک دوسرے کے سامنے، ایک طرف یہ لیڈر ہیں، دوسری طرف متبعین ہیں، اور وہاں ان کے آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں. محسوس انداز میں وہ بات کرتا ہے کہ وہاں کھڑے ہیں یہ خدا کے سامنے، اور یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ بتوں کی نہیں ہے، قرآن خود بتا رہا ہے. نستکبروا، وہ جو ان میں سے بڑے بن بیٹھے تھے. قرآن کے الفاظ پہ میں پھر کروں گا نا، آپ آئیے. یہ باب باب تو کاف دے رہی ہے جس میں سے اکبر اور کبریائی آتی ہے، لیکن یہ جو باب ہے نا استکبروا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ در حقیقت تو وہ ایسے نہیں تھے، بن بیٹھتے تھے ایسے. یعنی یہ زبان عجیب و غریب ہے. بنیادی معنی ایک ہوتے ہیں، اس کے وہ تو ہر لفظ کے اندر جھلکتے چلے جاتے ہیں. ان میں باب ہوتے ہیں مختلف، مثلا اس کے فعال ہے، فعال ہے، استعال ہے. ان کے وزن پہ جو آئیں گے، اس باب کی الگ خصوصیت ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ ان میں سے بڑے بن جاتے، بڑے بن بیٹھتے تھے، بڑے بننے کی خواہش ہوتی تھی، وہ ان لوگوں سے دوسری طرف ہے. الذین استضعفوا، جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا، یہ ہے باب کا فاصلہ، یا جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے تو تمام انسان یکساں ہوتے، انہیں تو انسان کچھ بنا دیتا ہے، جو رد اون اب راہن انسان کرتا ہے ان میں، اب نئے قوم کو ذرا کرتا چلا جاتا ہے اور باقیوں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور خود خدا بنتا چلا جاتا ہے. کہا جو وہ لوگ کہ جنہیں یہاں کمزور کر دیا گیا تھا، سونپ دیا گیا تھا، وہ ان سے کہیں گے جو یہاں ان کے یہاں کے بڑے بن بیٹھے تھے. اب علی رحمان خود سمجھ لیجئے کہ بات گٹو کی تو نہیں ہو رہی. ان سے یہ کہیں گے کہ لولا انتم لتمؤمنین، اگر تم نہ ہوتے ہمارے ہاں تو ہم واقعی صحیح راستے پہ چلتے جو خدا نے ہمیں بتایا تھا. یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑا اور غلط راستہ اختیار کیا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی طرف سے صحیح ہدایت اور رہنمائی تو تمہارے سامنے آ چکی تھی، کیا تم آج چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا سوچ رہائی سے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہی نہیں اس کے اوپر چلنا چاہتے تھے، تم خود مجرم تھے، ہم نے تو تم سے صرف فائدہ اٹھایا. بڑی عظیم بات ہے. یہ ایک غلامی اور محکومی کی نفسیات ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. یہ خود نہیں اس راستے پہ چلنا چاہتے اور اونچے کو ٹھیلتے کا بہانہ یہ جو درمیان میں خدا بننا چاہتے ہیں وہ ذرا سا ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لفظ کے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں. یہ اب خود یہ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی قرآن بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے من کے اندر تو چوہے اپنا ہوتا ہے لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے. جیسے ہر فرد اپنے ہر بد فعل کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے دیتا ہے، یہ سیلف ڈیسیپشن ہے، یہ اپنے آپ کو خود ایک مغالطے میں رکھنا ہے، فریب نفس ہے جسے کہا جاتا ہے. یہ جو ابلیس یا شیطان کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں ہم اپنے ہر برے کام کو، یہ در حقیقت فریب نفس ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، اعتراف نہیں کرنا چاہتے. یا یہ جو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ابلیس کی طرف کرنے والے تو گناہگار مجرم ہوئے ہماری طرح کے، یہ جو اللہ کے بظاہر مقدس بندے ہیں، میں مقدس کوٹڈ کہہ رہا ہوں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ یہاں ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، بات یہ بھی وہی ہے کہ یہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو انسان تو مجبور واقعہ ہوا ہے، خدا کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی وہی چیز ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام ذمہ داری، شیطان کو ذمہ دار ٹھہرانے والے یا یہ کہنے والے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس لیے ہم کیسے اپنی مرضی سے یہ کر سکتے تھے. دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس اپنے جرائم غلط کاریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے. ہم جیسے شیطان کو بدنام کر کے اس طرح منسوخ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے بندے خدا کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، ہمیں قدرت بن جاتی ہے کہ رضا خداوندی یہی مرضی ہے مولا در ہم آؤ. قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان سے کہو، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی خدا کی پابندیاں گراں گزرتی تھی، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، جن کے اندر تو یہ بات تھی، ضرورت اتنی نہیں تھی کہ اس کا یوں اعلان کرتے. تم تو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ذرا سی جھنڈی سبز جھنڈی کو دکھائے اور گاڑی چل پڑے، گاڑی تو چلنے کے لیے پہلے تیار کھڑی ہوتی، انجن تیار نہ ہو چلنے کے لیے لاکھ جھنڈیاں دکھاتا رہا یہ گاڑ چل ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا کہ تم خود مجرم تھے لیکن یہ ضرورت نہیں تھی تمہارے اندر. اس کے جواب میں یہ کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر بالله، ونجعل له اندادا. کہا تم ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے؟ وہ جو دن رات تم پلانز بناتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، پولیٹیکل چالے چلتے رہتے تھے کہ اس طرح سے انہیں الجھاؤ، اس طرح سے پیچھے اپنے لگاؤ، یہ جو کچھ تم کرتے رہتے تھے، ہم تو اس کی وجہ سے پھنس گئے. غور کیجئے، جب کسی غلط نظام، غلط دور اقتدار کے نتائج سامنے آتے ہیں، سارا معاشرہ چیخ اٹھتا ہے اس سے. یہ اوپر والوں سے کہیے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا برے ہیں، جیسا دور ہوتا ہے اسی قسم کی بلائی آتی. کسی قوم کے پیدا کرتا ہے نا قوم ہی ایسی. قوم کہتی ہے کہ صاحب ہم نے یہ جو کچھ کرتے تھے یہ اتنے چالاک تھے کہ ہمیں یہ اس غلطفہمی میں مغالطے میں رکھتے تھے، دھوکہ دے جاتے تھے، فریب کر جاتے تھے، جا جاتے تھے، ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ جا کے لے جاتے تھے، تو ہم تو اس طرح سے مار جاتے تھے، ہم تو بالکل بدھو واقع ہو گئے تھے. ذمہ داری قبول نہیں کرتا. ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. یہ جو معصوم یا متبعین یا عوام یا معصوم جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں پیچھے چلنے والے، یہی معصوم ہیں، یہ آگے چلنے والے معبود ہیں. یہ ان کے عبادت گزار کہیے، یہ لفظ یہ ان کے مطالب میں ہو رہے ہیں. یہ جو ان کی نفسیات ہے نا عوام کی پیچھے چلنے کی، آج کی سائیکالوجی نے، میں جیسا اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں بہت اچھی کی. یہ فلسفے سے بہت آگے چلی گئی ہے بات. قرآن کا تعلق فلسفے سے نہیں ہے، زیادہ سائیکالوجی سے. کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی نفسیات میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی، اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایک نیا علم اس دور میں ہمارے ہاں پروان چڑھا ہے یا بڑھ رہا ہے. آگے آگے ابھی تک وہ سائنس تو نہیں بن سکا، لیکن اس کے باوجود نفسیات کے متعلق وہ بڑی عجیب باتیں کرتا چلا جاتا ہے. ایرک فروم امریکہ میں آج کل سائیکو انالیسز میں اس وقت وہ بڑے بلند مرتبے کا ریسرچ اسکالر مانا جاتا ہے. بڑی عمدہ کتابیں میں اکثر اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں، لیٹسٹ ہے نا، اس لیے میں لیٹسٹ ان کو باتیں کرتا ہوں. اس کی ایک کتاب ہے فیئر آف فریڈم. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر شخص فریڈم چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ جو عوام ہیں یہ فریڈم سے ڈرتے ہیں کہ فریڈم میں بڑی ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں، یہ ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں. وہی بات جو بہت پہلے وہ کہہ گیا کہ نئے تیر کمانے ہیں نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. یہ معصوم کی نفسیات ہیں. یہ غالب بھی اس کی نگاہ نفسیات پہ بڑی گہری جاتی تھی. یہ ایرک فروم لکھتا ہے یہ بات کہ یہ عوام چاہتے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ سب سے بڑا مشکل کام اپنے لیے خود فیصلے کرنا ہے. یہ اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے چاہتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ مغالطہ مذہب دیتا ہے کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے، اخلاق میں یہ فرما دیا، فلاں کتاب میں یہ آیا، تصویر میں یہ لکھا، فلاں امام کا یہ قول ہے، ہم تو سکھائے ہنسی کے پابند ہیں صاحب، ہم امام بخاری کے پیچھے. خود کوئی ڈسیزن نہ لینا، بڑی محنت کرنی پڑتی. سیرا خون خشک ہو جاتا فکر کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچنا، اور اس فیصلے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری لینا، بڑی ہمت کا کام. قرآن اس قسم کی قوم پیدا کرنا چاہتا ہے جو ذمہ داری لے. وہ شخص لکھتا ہے اس پوری کتاب میں کہ یہ فیئر آف فریڈم ہے جس سے اس قسم کے بنے بنائے عوامی لیڈروں کو ہاتھ آ جاتے. یہ ان کے اندر کی چیز ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پوری ذمہ داری سنبھال لے، اور وہ اس کو ایکسپلور کر جاتے. کہتا یہ ہے کہ دنیا میں غلط نظام قائم ہی اس طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ قرآن جو یہ جو مکالمات پیش کر رہا ہے جہنم میں، یہ انہی کے مکالمے ہیں نا، انہی کی نفسیاتی کیفیت ہے. وہ ان کو مرد الزام قرار دیتے ہیں، لیڈر عوام کو، عوام انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جب یہاں آ جاتے ہیں اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذمہ دار تو عوام ہیں, ذمہ دار تو جو لیڈر ہوتے ہیں عام طور پہ, ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تو ان لیڈروں کی ہوتی ہے, عوام کیوں اس عذاب میں آتے ہیں؟ جیسے ہم آپ آج کل اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا کیا, نہ کوئی دودھ مچائی, نہ کوئی دھاندلی کی, نہ کوئی حاصل کیا, تو خام خواہ میں اس عذاب کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے تھا, جہنم میں تو انہیں کو ہونا چاہیے تھا جو بڑے بڑے لیڈر تھے. 40:47 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. یہ جو عوام ہوں گے, میں اب یہی ترجمہ کروں گا فالوورز کا, ورنہ ترجمہ وہی ہے جو فالوورز ہیں اور یہ لیڈرز ہیں. یہ ان سے بڑوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں کشاں کشاں اس منزل میں لے آئے ہو. یا الفاظ ہیں قرآن کے عزیزان منصورہ ابراہیم میں جو ہے کہ رائے بار حال آکام آ کارواں, کہ جس کو کارواں سالار اس قوم کو اس منڈی میں لے آئے جہاں اس جن سے کاسب کا کوئی خریدار نہیں. کے الفاظ ہوتے ہیں, انہوں نے اس کارواں کو اس منڈی میں آ کر اتار دیا جہاں اس دن سے کاسد کا کوئی پوچھنے والا. وہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں بڑے بڑے سبق دار دکھایا کرتے تھے, یہ کہاں آ گئے؟ تو تم اتنی ذمہ داری لیا کرتے تھے, کوئی بات نہیں کچھ ہوگا, ہم ذمہ دار ہیں سر. کہا تم ذمہ داری لیتے تھے تو آج کچھ اس عذاب میں سے چھڑاؤ ہمیں, کیا جواب ملے گا؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا. ان سے کہیں گے کہ اس جہنم میں تم ہی نہیں ہو, ہم سب اس جہنم کے اندر ہیں, کوئی بھی ایک دوسرے کا عذاب ٹال نہیں سکتا. آپ رکھیے شاید کچھ ڈھونڈنے شروع ہو گئے, برامدے میں آ جائیے, کچھ آگے بڑھ رہی ہے اس کے نیچے. یہ کلن فیہا جو ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن کی ان فالوور کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہا. ابھی وہ بتاتا ہے کہ تمہارا جرم کیا دوسرے مقام پہ ہے. 33:66 یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. الفاظ آ گئے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بت ہیں معبود. فأضلونا السبيل, وہاں یہ جو فالوورز ہیں یہ کہیں گے کہ کاش ہم خدا اور اس کے رسول کی عطایت کرتے, صحیح نظام خداوندی کی عطایت کرتے, اس کے بجائے ہم نے اپنے سادتنا و کبراءنا, یہ دونوں آ گئے اس میں. یہ آج کی اصطلاح میں سیاسی لیڈر بھی اور وہ مذہبی رہنما بھی, تو بران ہم نے ان کی عطایت کی اور انہوں نے ہمیں خدا کی طرف جانے والے راستے سے گمراہ کر دیا. یہ علماء و مشائخ کے متعلق تو قرآن نے بالتفصیل کہا ہے, محمد 35:14 آئے, جس میں یہ کہا ہے کہ یہ احبار و رہبان یسدون عن سبیل اللہ, دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف تمہیں لیے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں. یہ کتاب تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتی ہے جیوان مان فریب نفس کے لیے. بہرحال کہ ہم نے ان کی عطایت کی اور انہوں نے ہمیں بھی دبو دی اور کہا کہ ربنا آتے ہی فین من العذاب. ہمارے پروردگار ٹھیک ہے, ہم تو ہیں ہی جہنم کے اندر, کم از کم انہیں دگنا عذاب دو. ایک تو اس لیے کہ یہ خود غلط راستے پہ چلے تھے اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی غلط راستے کے اوپر چلایا تھا. تو ہمارے جرائم جو ہیں ان کی ذمہ داری इनके ऊपर आयद होती है, दोहरी जिम्मेदारी क्योंकि इनके आयद होती है, अपने जरायम की और जो हमने जरायम किए उनके भी ये हकीकत में मुझे उत्तरदायी यही थे, इनको दोहरा अजाब दो। तो गोया अकेले अजाब तक तो ये हो गए मुक्त, इन्हें दोहरा अजाब दो। मालूम है क्या जवाब मिलता है? कुरान करीम यहाँ अफराद को जिक्र नहीं कर, पार्टी से जिक्र कर, सात बता अड़तीस थ्री ओवर 38। वो कहता है जहन्नम की कैफियत ये होगी, एक कौम एक फरीक एक पार्टी पहले जहन्नम के अंदर आ जाएगी, अब उसके बाद एक दूसरी पार्टी होगी वो उनके बाद आएगी। ये दूसरी पार्टी कौन है? जिसने पहली पार्टी की तकलीफ की उसकी रविश को चले, उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। ये ठीक है कि इस एतबार से इब्तदा तो उन्होंने की थी जो पहले आए हैं, लेकिन ये उनसे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। दखलत उम्मतन लानत उस्ताहा, कैफियत ये होगी कि इस दुनिया में तो सब एक ही थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके, बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे, इत्तेहाद बाहमी किया हुआ था इन लोगों ने, एक जमात बने बैठे थे। वहाँ कैफियत ये होगी कि ये जो बाद में आने वाले जहन्नम में है वो पहले आने वालों के ऊपर लानत करें, सत्यानाश तुम्हारा, खुद तो डूबे थे सनम, हमको भी क्या डूबे तुम, तुमने तो जहन्नम में आना था, हमें भी जहन्नम में लपेट दिया। कालत उफरा हूँ बहू ला हूँ रबना हाउलाए अदबूना फातिहिम अजादम जैफम मिनन्ना, ये बाद में आने वाले सुबह से कहेंगे ये परवरदिगार इन्होंने हमें तबाह किया, इसलिए इन्हें दोहरा और दुगना आजाद दो। वही जो पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, इन्हें दुगना आजाद दो। आपको पता जवाब क्या मिल रहा है खुदा की तरफ से? काला ले पुन्न देश ने कहा कि दोनों को दुगना दुगना आजाद, इन्हें इसलिए कि ठीक है खुद गुमराह हुए और तुम्हें गुमराह किया, और तुम्हें इसलिए कि इन्हें तो इनके सिवा कोई कुछ ना कहता था, हजूर तुमने बनाया जनाब तुमने दिया, तुमने अगर लीडर ना बना देते तो मैं पूछता कौन था, इनकी कुव्वत तो तुम्हारे जोर से ऊपर थी, इसलिए उन्हें अगर तुम कहते हो तो दुगना आजाद दिया जाए उनके जरायम का, और ये जो तुम्हें गुमराह किया इन जरायम का, तुम्हें दुगना आजाद इसलिए है कि तुमने इनको लीडर बनाया, इसलिए इन्होंने जो जरायम किया है उसकी कुव्वत का मुजर तो तुम हो। गलत माशरे में अजीजा ने मन कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बैठ सकता, हमें इस फरेब नफ्स में मुबतला नहीं रहना चाहिए। कितनी अजीम बात यह कह गया है कि इनकी अपनी कुव्वत और ताकत थी क्या, ये तो तुम्हारे बलबूते के ऊपर ये कुछ बनेंगे। जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ है उस दौर में तो शायद ये बात समझ में ना आ सकती कि ये अवाम के बनाए हुए साहब इक्तदार किस तरह होता है। इक्तदार इनके पास उस जमाने में तो मलूकियत थी, हर साहब कुदरत शमशीर के दौर पे आके इक्तदार हासिल कर लेता था, उसमें तो ये जो माकूम थे उनका जुर्म यही था कि माकूमी पे ये कनाट कर जाते थे, मुतमइन होकर बैठ जाते थे माकूमियत पे, कुरान इसको भी बड़ा जुर्म करार देता है, किसी गलत बात पर मुतमइन होकर बैठ जाना ये भी बहुत बड़ा जुर्म है कुरान कहता है। लेकिन वहां फिर भी ये सूरत थी कि वो बुजुर्गों शमशीर आकर कुवत अख्तियार हासिल करते थे। ये जो कुरान कहता है कि ये तो तुम्हारा ही दिया हुआ इक्तदार है जो इनके हाथ में आया था, आज के दौर में तो मिस्र के सामने आ गया है, अरे तुमने अगर वोट ना देते तो ये किस तरह से आ जाते मसलक के ऊपर, ये तो तुम्हारे वोटों की तादाद पे साहब इक्तदार बने हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि साहब ये जरायम इनके किए हुए हमारे किए हुए नहीं है, तुमने तो इनको इस काबिल बनाया कि ये जरायम कर सकते, इसलिए अगर इनके लिए दुगनी सजा का मुतालबा कर रहे हो तो दुगनी सजा तुम्हें भी साथ मिलनी चाहिए और मिलती है। अजीजा ने मान गलत निजाम के जो तबाह कुन अवाकिब और नतायज होते हैं उनमें कभी भी ये आवाम बख्शे नहीं जाते, अलग नहीं किए जाते, और उसकी वजह यही होती है जो कुरान 1400 साल पेश कर मैं कह रहा हूँ कि آج کا جو نظام ہے کچھ وضاحت سے اس کو یہ بیان کیا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جسے ابلیس بڑے فخر سے پیش کرتا ہے. آج یہی جمہوری نظام. میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی ارمغان حجاز میں جو ان کی نظم اردو کی ہے آخری بڑی لمبی نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا, وہ بڑے غور سے پڑھنے کی ہے. یہ ہے میرے ذہن میں, ایک دفعہ پہلے بھی یہ کیا تھا کہ خاص نشست میں خاص تقریب میں غالباً میں نے یہ پوری نظم پیش کی تھی تمام سندوں حوالوں کے ساتھ اور دور حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق. پوری نظم تو نہیں, یہ آج کے اس قرآن کے عنوان کے نسبت سے چند اشعار اس کے لیے پیش کرتا ہوں. وہ ہے بڑی دلچسپ چیز. علامہ نے بھی یہ چیزیں جو ہیں محاکاتی انداز میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا. وہ کیا یہ رہا ہے کہ کیبنٹ ہو رہی تھی, اس میں وزیر اعظم جو تھے یا صدر مملکت جو تھے وہ خود ابلیس تھے اور باقی ان کے مشیر تھے, وزراء یا مشیر, اور وہ ریویو کر رہے تھے. انہوں نے جہنم میں ٹھنڈا پانی غلطی سے وہ ریویو کرتے ہیں جو انہوں نے نظام ابلیسی قائم کیا ہوا ہے اس کے متعلق, اس کے نتائج کیا ہوئے, کوئی خامیاں رہ گئی, کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی, آئندہ پروگرام کیا ہے, کیا کرنا ہے. تو ان میں سے ہر ایک مشیر یا وزیر اپنی اپنی وہ جو شعبہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, منسٹری ہوتی ہے, اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے یہاں یہ کیا انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اپنے شعبے میں یہ کیا ہے. وہ سنتا رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی تنقید بھی کرتا ہے, اور آخر میں پھر بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناکام ہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا چاہیے. بڑی عجیب نظم. کرنا کیا چاہیے میں ابھی بتا دوں. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی نظام سے ہمیں ڈر نہیں ہے, کسی قوم سے ہمیں خطرہ کچھ نہیں. ایک ہی ڈرنے کی بات ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع محمد شرع پیغمبر کہیں, بس یہ ہے کرنے کا کام. باقی سارے نظام اپنی موت آپ مر جائیں گے. یہ جو قرآن کا نظام ہے یہ ہے جس سے خطرہ ہے ابلیسی نظام سے, خطرہ ہے ابلیسی نظام کو. اور اس کے لیے میں پروگرام تمہیں دیتا ہوں. پروگرام یہ ہے کہ مست رکھو ذکر فکر صبح واہی میں انہیں, پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں انہیں, اور پھر ستے سارا. اس نظم میں پہلا نشیر پیش کر رہا ہے یہ ابلیسی نظام جو ہے جس میں قوموں کو محکوم رکھا جاتا ہے. اس میں کیا شک ہے کہ ممکن ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر اس سے ہوئے پورے غلامی میں عوام, پورے غلامی میں مجبوراً جبرن کسی کو غلام بنا لینا ہو بات ہے, اس میں پورے غلامی کا پیدا اثر دینا اور پھر اس میں ان کا پختہ ہو جانا, یہ ہے اصل چیز ابلیسیت. پختہ تر اس سے ہوئے ہوئے غلامی میں عوام. سنیے کہ کیا کس طرح سے پختہ تر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے. ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود, ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. عزیزان ایمان غور کیجئے, میں نے کہا کہ فرصت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاؤں ایک ایک لفظ اس میں سمجھنے کا. آپ کے ہاں کو سارا مذہب ساری شبیت بلکہ آگے چل کے کہتا سارا تصوف کیا ہے, جھکنا 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 ہر صاحب قوت کے سامنے جھکنا, ان کے ساتھ دیجیے محکومیت ہو یا کچھ مصیبت. تو ہے اول سے ان غریبوں کے مقدم میں سجود, ان کی نماز جو اس میں قیام آتا ہی نہیں, سجدہ ہی سجدہ سجدہ ہی کسی کے سامنے باطل کے سامنے کھڑے ہونا یہ ان کی نماز میں ہے ہی نہیں. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے نماز بے قیام. اور آگے ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی, کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خان. اور یہ ہماری سید پہن کی کرامت ہے کہ آج یہ ابلیس فخر سے پیش کر رہا ہے اپنا کارنامہ, اپنی منسٹری کا یہ کارنامہ کیبنٹ میں حضور وزیر اعظم کا صدر مملکت کے پیش کردہ ہے کہ یہ ہماری سید ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، اور آگے ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے کیا کیا. سمیدن میں عرض کروں کہ یونان میں ایک چیز جس کو فلسفہ یونان کی تھا کہتے ہیں، اس میں فلسفہ نہیں ہے زیادہ، اصل میں وہ لاجک ہے، اسے منطق کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کے لیے علم الکلام کی اصطلاح آئی ہوئی، مسلمانوں نے جب حاصل کیا یونان والوں کے ترجمے کی، اپنے ہاں اس کو انہوں نے اختیار کیا اس کو، اور اس کا نام انہوں نے علم الکلام رکھا، منطق یا لاجک. ارسطو اس کا ابو العباس لاجک کا، پلیٹو یا افلاطون وغیرہ کے یہاں فلسفہ ملتا ہے، ارسطو ہے لاجک کا ابو العباس. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ارسطو کے لاجک کے متعین کیے ہوئے فارمولے آج تک اسی طرح چلے آ رہے ہیں. انسانی ذہن کی گمراہی کے لیے منطق یا لاجک سے زیادہ کوئی اور حربہ مؤثر نہیں ہوتا. ہوتا یہ کیا ہے؟ صرف الفاظ کا زور بندہ، کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ کسی چیز کو ریالٹی میں کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی حقیقت میں بھی کوئی قدر یا اخبار ہیں. جس چیز کو جو چاہے الفاظ کے ہیر پھیر سے ثابت کر دیتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ کہو تو ہم پیتل کو سونا ثابت کر دیں، کہو تو سونے کو پیتل ثابت کر دیں. اس قدر گرفت ہوتی ہے ذہن کے اوپر ان کے ان فارمولوں کی، ان کے الفاظ کی، کہ انسان کا ذہن اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ مؤثر حربہ یہ ہے انسان کے ذہن کو معروف کرنے کا، الجھنوں میں ڈالنے کا. پوچھو نہیں جس دور کے اندر یہ خود فقیر اس دور سے گزرا ہے کیا کہتے ہیں، کہ پتہ نہیں وہاں سے کیسے نکل گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہیں. اس کے مقابلے میں یہ تو چیز ہے ذہنی، منطق اور فلسفہ ذہنی چیز ہوتی. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں تصوف کو اختیار کیا گیا، یہ یاد نہیں کیا گیا، یہ بھی مان کے لیا ہم نے، یہ بھی نام سے لیا ہے. تصوف کا تعلق انسان کے جذبات سے، اس میں دماغ فکر ذہن صورت کو آنے نہیں دیا جاتا، رکھ دے کے اس کے پیچھے بھی دیتے رہتے. تصور میں، تصوف کے اندر ہمارے ہاں یہ کہ اپنے آپ کو فنا کر دے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انسان کی اپنی انڈیویجویلٹی، اس کا تشخص، اس کی خودی میں، اس کا آئی ایم ایس سب ختم ہو جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہ. کافر ہوں جو میں سمجھوں کہ میں بھی کچھ ہوں، جو کچھ ہے سو تو ہے، میرا ایمان یہی. سنیے کیا کہتا ہے یہ ابلیس کا پہلا مشیر، کہ ہم نے کیا کیا. کہتا ہے کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، افیون، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں ان میں کلام. جو ہم چاہتے تو ان میں کلام کو بھی ہم کر سکتے تھے، قوالی سے مراد یہاں تصوف ہے، وہ بھی تھا. لیکن یہ جو مشرق کی طبع ہے، اس میں شروع سے ہی مذہب زیادہ مشرق کے اندر آیا ہے. وہ جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف آئے. مشرق کو عام طور پر جذبات پرست کہا جاتا ہے. کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ منطق تو جہاں عام کروں ان مسلمانوں کے اندر، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ نہیں، ان کے لیے زیادہ مؤثر حربہ جو ہے تصوف کا ہے، تو میں نے یہاں تصوف کو، یہ تصوف جو ہے اقبال کے بہت کچھ لکھا ہے، مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد. اس تصوف میں ہوتا ہی نماز بے قیام، اس دنیا سے مادہ سے ترک، میٹیریل کو قابل نفرت سمجھنا، دنیاوی زندگی کو جیل خانہ قرار دے دینا، اسے مردار سمجھنا، ساری نگاہ جو ہے وہ، اور عشرت کس قسم کی؟ عشرت ایک خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، چل بھائی یہ منتہا ہوتا ہے تصوف کے اندر. طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں اسرشن اپنے آپ کی میں، سیر عرب کا وظیفہ میں نے کہا تھا نا کہ سیر عرب کا وظیفہ قرآن نے کہا ہے، سیر عرب جاؤ زمین میں چلو پھرو اور اسمان گزشتہ کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ ہم نے کیا کہا کیا. تاریخ سے پوچھو, ان کے اولاد سے پوچھو, جاؤ پھرو سیرو فل ارض. آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں ایک قلعہ ہے سیرو فل ارض کا. آگے انہوں نے پوچھا مریض نے کہ میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, صاحب میں اگر آج سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آج کل تو نہیں ہو سکتا یہ کچھ. لوگ کیوں ہے کہنے کہ حضرت صاحب تو باہر نہیں آ سکتے, 40 دن تک خلوت میں ہے. کہنے وہ کیا بات ہے, کس قسم کہنے لگے سیرو فل ارب کا لکھا آج کل پہلے خلوت میں بیٹھے ہیں, کمرے سے باہر برامدے میں بھی نہیں آ سکتے. سیرو فل ارب کا لکھا ہوگا بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے جی چاہتا ہے پھر وہ فرصت کے رات دے بیٹھے رہے. تصور جانا چاہیے, جانا وانا تو ہوتا نہیں کوئی ان کے پاس, تصور جانا چاہیے. اس لیے وہ یہ کہتا کہ اگر میں سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے, بری ہے مستی اندیشہ ہائے اخلاقی. مستی بات تو اس زمین کے ہنگامے جو ہے ان کو سہل کرنا تھا انسان کے لیے, لیکن کہتا ہے اگر یہ نہ ہوں زمین کے ہنگامے اگر سہل نہ ہوں تو بری ہے مستی اندیشہ ہائے اخلاقی. ایک اور شعر تو غلام قوموں کے علم و عرفان کی ہے یہی رمز آشکارا. غلام قوموں کے علم و عرفان کی ہے یہی رمز آشکارا, زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے, سزائے گردوں ہے بے کرانا. کوئی بات نہیں, زمین اگر تنگ ہے تو کیا. وہ جو میں دو بھائیوں کی وہ تفصیل جائیداد کا قصہ سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی کوٹھا تھا باپ کا چھوڑا ہوا, دونوں نے تقسیم کرنا تھا. بڑا بھائی چھوٹے سے کہنے لگا کہ برسوں کا دیکھو تمہارا زیادہ حق حاصل ہے, میرا کوئی بات نہیں ہے, فوج بھی کر دوں گا اور میں باپ کی جگہ ہوں تمہارے لیے, تمہارے سر پہ تو میں نے ہاتھ رکھنا ہے. تو یوں کرتے ہیں کہ آج سے نے کھانا تازہ لگے دام اجام امام, یہ جہاں سے فرش سے لے کے یہ صرف چھت تک وہ جو 10-12 فٹ کا ہے وہ تو مجھے دے دو. آج بام خامہ تاوا سوریا اذانے کو اور چھت سے لے کے آسمان تک وہ تم دے, میں تیرے پورے سے آئے. یہ ہے تو سب, زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے, سزائے گردی ہے لے کر آنا. اور یہاں تو پھر اس سزائے گردی کو کہا جاتا ہے, آپ کے مذہب کی دنیا میں تو سارا قصہ ہی آخرت کی جنت پہ رکھ دیا جاتا ہے. ایسا سبق باغ دکھاتے ہیں کوٹڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا اور دنیا کا سارا قصہ جو ہے یہ کفار و مجرمین کے لیے رکھا جاتا ہے. اور وہ دانے خانہ سے تابہ سریا اور اس سے آگے پھر تابہ سدرۃ المنتہا وہ اس قوم کے حصے میں لکھ دیا. کہتا ہے تب مشرف کے لیے موضوع یہی افیون تھی, یعنی منطق میں یا فلسفے میں بہرحال ذہن تو کام کرتا تھا نا, یہ جو افیون ہے اس میں ذہن بالکل معطل ہو جاتا ہے, کیف اور نشہ ہی رہتا. وہ کہتا ہے کہ میں سے غرض نفاق ہے کس روح سے آ کے اس دن بے خودی مجھے دن رات کا دن رات. جی ہاں, کسی وقت بھی ہوش میں نہ ہو, ذرا سی بھی آنکھ ذرا نیند وا بھی ہونے لگے کیا سمجھا, ہوش میں آ رہا ہوں میں, چشمے ساگی تیری دہائی ہے ہور بلا. ہاں نہیں یہ آ رہا ہوں, بڑا خطرہ. سبھی مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی, ورنہ پروالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام ہے. طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ہنگامہ لفظ دیکھتے ہیں اس شخص کے لیے, ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا, کنڈ ہو کر رہ گئی مومن کی تیرے بے نیاؤں کنڈ ہو کر. اور آخر میں آپ سے وہ کہتا ہے کہ ایک اور تو اور انتہا ہو گئی کہ ایک نبی مل گیا تم سے ساری ہن. اس نے کیا کہا, کہتا ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمانے جدید, نومیدی پہ مایوسی پہ یہ سند اور حجت ہے کیا, ہے جہاد اس دار میں مرد مسلمان پر حرام. چار کی سائیکٹ ہوگی یہ آخری نبی کین واسطے ایسی قوم عزیزان من یہ ہیں وہ مکالمے جو جہنم میں ہو رہے ہیں. کیوں, اس میں ہم آپ کے فالوور جو عوام کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں بچ سکتے ہیں اس ذمہ داری سے. آ جائیے پھر بجانا جا کر ہوں رما جا بدون من دون اللہ فتقول انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام هم ضلوا السبیل. کیا لیڈروں سے، بڑوں سے، مختلف طریقت سے، علماء و مشائخ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے گمراہ کیا. وہ تو پہلی بات، غلط راستے پر چلنے کی آرزو تو ان کے سینے میں خود مدلتی تھی. قالوا سبحانہ کا کیا، سبحانہ کا کیا لفظ ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ کون سا مقام ہے سبحانہ کا؟ کہیں گے مقامی تو یہ تھا. کہا کہ تو تو اس سے بہت بلند ہے کہ تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو اور جو ہم سے پوچھے تو بتاؤ تم نے کیا تھا. تو تو بہت بلند ہے اس سے. سوال تو یہ بات نہیں کہ ہم تو جواب دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں سبحانہ. تو تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ بات تھا تیرے متعلق. تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا لیکن تم نے کیونکہ اتمام حجت کے لیے ہم سے پوچھ لیا ہے اس لیے ہم ضرورت کرتے ہیں جواب دینے کی. ورنہ تو اس سے بنا دیا کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں سبحانک. ماں کانا یم بغی بنا ان نتنی نے کمی نہ دیا. کہا انہیں گزرا کرنا تو ایک کپڑا ہمارے لیے بھی جائز نہیں تھا کہ ہم بھی تیرے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست مقرر کریں. یہ ہے سرپرستی کی صورت ہے معصومیت جسے کہا گیا. کہا ہوا یہ اس قوم کے ساتھ اور دیکھیے ابھی میں نے من کیا ہوا اس قوم کے ساتھ. ایک فکرے کے اندر زیادہ تو نہیں ہے، ایک فکرے کے اندر سارا یوم آ جاتی ہے اس عذاب جہنم کی. قرآن کریم میں نفلسی اور غریبی کو بھوک جس کا نام ہے اسے اس نے خدا کا عذاب قرار. لباس جو الخوف 16:112 خوف ہر وقت کرتے رہے کیا ہوگا کیا بنے گا، مستقبل کو بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے، یوں نہ اندلہ کر دے جو نہ اچک کے لے جائے. جہنم کے اندر بدترین چیز کسی معصوم قوم کی کہ خوف ورجون بھوک غلہ نہیں رہے ان لوگ کی، فلاں جگہ سے لینا پڑے گا، فلاں جگہ سے دعوت کرنا پڑے گا، کیا بنے گا اگر یہ نہ رہا. ڈر اور بھوک خدا نے کہا عذاب لہو لے ہی ہوں سامنے، جی نہیں چاہتا جی آگے گزرنے. کیونکہ یہ عذاب کس کون سا جرم ہے جس کی بنا پہ یہ عذاب آتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے، بعد جو بات اس میں بیان کرتی ہے. سمجھ لو کہ ایک بستی تھی بڑی سکھا بڑی آسودہ ہے، چاروں طرف سے خدا کی نعمتیں اس کے ہاں بھی موجود تھی اور چاروں طرف سے چلی آ رہی. اتنی خوشحالی تھی. کیا ہوا؟ فقصرت بأنعم الله، خدا کی ان نعمات جو نعمتیں اس نے عطا کی تھی ان لوگوں نے اس سے کفر برتا. کفرا کے معنی ہوتا چھپا کے رکھ لینا کسی چیز، کفر برتا. تو اذاک اللہ لباس الجوع والخوف، تو خدا نے انہیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا. کیا جرم تھا؟ دماغ کانو یصنعون، انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے مصنوعی نظام بنا کے کھڑا کیا تھا اور بتاتے کچھ تو حقیقت میں وہ کچھ اور تھا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ڈر اور بھوک دونوں کے عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو ہم جشن ان ملازہ فرمائیے، یہ تو کچھ زیادتی ہوگی اگر میں صنعت ترجمہ کر کے انڈسٹری گھر میں تو لگا دوں. لیکن بات کچھ ایسی وہ کہتا ہے، انڈسٹری تو خیر بات نہیں ہے، کیپیٹلسٹک نظام جو ہے یہ ہے. اس کے دن سنیے قرآن کے الفاظ. کہا نہیں، ہم نے نہیں تمہارا کیوں کرنا تھا، ہم تو خود بھی تیرے سوا کسی اور کو چارہ ساز نہ مانتے. لیکن ہوا کیا؟ ولاکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوماً بورا. اصل میں یہ ہے کہ اتنی افراد سے ان کو جو سب کچھ مل گیا بغیر محنت کیے ہوئے کہ یہ اس نشے میں مدہوش ہو گئے اور اس کی وجہ سے یہ صحیح راستہ چھوڑ گیا. اب یہاں وہاں تو مفلسی کلاشی بھوک کو خدا کا عذاب کہا، یہاں دولت کی افراد کو خدا کا عذاب کا مجھے قرار دیا ہے، اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. دوسرے مقام تو ہے 28:58 بتاؤں حالت نہ من کریت بہتر اپنے عیشت. کئی قومیں تم ایسی دیکھو گے کہ وہ بھوک کے عذاب میں نہیں مری، افراد کے غیر افراد میں عیشت کے عذاب سے برف ہو گئی. ایسی تباہ ہوئی فتل کا مساکن ہوں نم تسکم نمدہ دہی اللہ سلیم. یہ دیکھو ان کے کھنڈرات، ان کی تباہیوں کے نوحہ خان، ان کی ٹھیکریوں کے ان کی داستان لکھی ہوئی ملے گی. معیشت کا اثرات وہ کیا چیز ہے. آج کی اصطلاح میں اسے کیپیٹلسٹک سسٹم کہتے ہیں نظام سرمایہ داری. یہ ہوتا بھی ہے نظام سرمایہ داری. دولت اکٹھی کرنا منتہائے زندگی قرار دے دیا جائے, مقصد حیات قرار دے دیا جائے. دولت کچھ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ چیز ذات ہی مقصد نہیں ہوتی ہے. جیسے تلوار ایک مقصد خود نہیں ہوتی, وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی. بندوق مقصد نہیں ہوتی, کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے. کہ خطرہ ہو تو اس کے ذریعے سے اس کو رفع کر دیا جائے. اور اگر یہی چیزیں مقصود حیات بن جائیں, اکٹھا کیے جائے اکٹھا کیے جائے اکٹھا کیے جاؤ, کہا کہ یہ انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے. اکٹھا کرنے کی حدیث کیا بات ہے قرآن غیر کل ہوما کا تل دونا کا تل ملنا بھی یہ ہوما کا تل دونا کا چھوڑ دیجیے. 104 ہے یہ سورت تباہی ہے اس کے لیے. کون ہے یہ؟ اللہ بھی جامع مالہ و عددہ, وہ جو دولت اکٹھی کرتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی کام اس کا رہ جاتا ہے کہ وہ بینک بیلنس دیکھتا چلا جائے. اب کتنا ہو گیا, ابھی کم ہے, 99 کا پھر ہمارے یہاں کہتے تھے ابھی کم ہے اور اس نے جمع کیا. یعنی اندازہ لائیے ویزا نے من قرآن کے انداز. اس دور کے اندر یہ بات کہنا جمع مالہ ہوں وہ عددہ, صرف جمع مالہ ہوں جرم نہیں قرار دیا, جمع کرنے کے بعد صحیح مسارت پہ خرچ کیا جائے, اس کو بڑے بڑے مقاصد جو سے آنے ہوتے ہیں, لیکن جمع کیا جائے تو مقصد حیات یہ بن جائے صرف کہ وہ اس کو گنتا رہے. یہ ہے کیپیٹلسٹک سسٹم. الحاکم التکاثر ہوتا گرد ملنا, تو کہتا کیا حوث ہوتی ہے دوسرے سے بڑھ جانے کی, آگے نکل جانے کی حوث, تو اس سے زیادہ میرے پاس آئے. تو ایک موٹرا ٹھیک ہے تیرے گزاروں کے لیے, ٹھیک ہے. نہیں صاحب, وہ جو ہمارے یہاں سبھا صاحب ہیں ان کے پاس 3 ہیں, لیٹسٹ آئی ہیں, بینک میں 5 لگاؤں گا. الحاکم التکاثر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حوث وہ انسان کو حاصل کرتی ہے مقصد حیات سے, حتیٰ جو تم مقاد. اور اس حوث کا تو ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہوتا, قبر تک پہنچ کے بھی یہ حوث جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں. جمع مالن مالن و عددا زندہ رہتا ہے, یا سو وہ انا مالو ہوں آخر. اور سمجھ لیا جا رہا ہے کہ بس اس دولت کے پھل دوسرے سے حیات جلوز مجھے مل جائے, میں مروں گا نہیں. یہ ڈالر اکٹھی کرنے والوں کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مر جانا. اخلاق کلّا لجن بجن نفیل ہو, تم اچھے ہو ان کو کہو کہ کیا کرے. ایک نظام ایک چکر اس نظام کا آئے گا, بھیا گرد سے چٹے ڈھیلے سوری اکبر کے الفاظ میں, نہ انجن بنانے نہ انجینئر. ایک انقلاب آئے گا یوم یقوم الناس رب العالمین, جس دن عام انسانیت خدا کی ربوبیت عالمین کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارا مال و دولت ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر, اسی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. کون سی جہنم ہے وہ؟ نار اللہ النوقدت التی تطلع علی الافئدۃ, باہر کہیں آگ نہیں جلی ہوئی ہوتی, وہ تمہارے دلوں کے اندر آگ جلی ہوئی ہوتی ہے. ان شعلوں میں اس طرح دولت کو ڈال دیا جائے. انہا علیہم موصدت فی عمد ممددہ, تو سمجھتا ہے تو یہ بڑے بڑے ستون جو ہیں دولت کے میرے لیے مد حیات ہیں, یہی تو تیری تباہی کا باعث. جمع مالو ہوں وہ عدد, وہ کہتا ہے کہ ان کی تباہی کا موجب یہ تھا, باعث یہ تھا. ولیکن مت پاتا ہوں وہ آدھا ہوں سچا نصف ذکر سکان کامن, اس لیے تیرے قوانین کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور تباہ ہونے والی کام ہوگی. یہ کیپیٹلسٹک سسٹم کا ان کے اندر تھا, اس میں بڑی تباہیاں ہوتی ہیں دیوانے من. نہ کہیے گا ذاتی سی بات, یہ ہو گیا انتظام نیتات کی بات. کیپیٹلسٹ سسٹم میں دو ہوتے ہیں, وہ ایک وہ تو بے شمار دولت اکٹھی کر دیتا ہے, دوسرے وہ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں. یہ جو بے شمار دولت اکٹھی کرتا ہے, ظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑا آزاد بندہ ہے, اس کو کسی کی احتیاج نہیں. وہ اپنے اندر کی اس حضرت کا اس قدر غلام اور معصوم ہوتا ہے کہ اسے آپ آزاد کہہ نہیں سکتے. یہ جو باہر والے ہیں ان کو اگر اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی ضروریات زندگی دے بھی دی جاتی ہیں تو ان کو اس قیمت پر دی جاتی ہے کہ ان کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے. یہ دونوں معصوم ہوتے ہیں, وہ دولت کا غلام ہوتا ہے, یہ دولت مند کے غلام ہوتے ہیں. دو کرم بڑی عمدہ جگہ کی ہیں صحیح کرو گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کیپیٹلسٹک سسٹم, اس میں دولت مند اور غریب دونوں فریڈم فرام تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے نوجوان طبقہ طالب علموں کا جو ہے اپریشیٹ کر, freedom from want, freedom from hunger, भूख से, मान से, वो प्यास से, इससे तो फ्रीडम हो जाती है. फ्रीडम टू इनको नसीब नहीं होती. फ्रीडम टू थिंक एज द लाइफ, फ्रीडम टू डू एज द लाइफ, फ्रीडम टू नहीं उनको मिलती. क्या बात है, दो टर्म का जीवन मानना तर्जुमा नहीं करता. कहा यू सदा ही इस फॉर्म की आती है कि इनके यहाँ बतरत नहीं सक पराजानी है. दौलत से गलत निजाम जो है उसकी वजह से पूरी टर्म जो है फ्रीडम फ्रॉम तो इनको हासिल हो जाती है, फ्रीडम टू इनको हासिल नहीं होती. और जो जिस टर्म का फ्रीडम टू डू समथिंग एज वो लाइफ ना हासिल हो उससे बदतर मासूम कौन कौन सी हो सकती है. कहा इसलिए ये पैदा हुए अच्छा महसूस होकर इस वजह से इन लोगों ने ये सुबह तेरे कवानीन को नजरअंदाज कर दिए पीछे डाल. और उसने ये कहा है कि वनन आ रजा अन जिक्री फैनना बहू मई फसन वन का बीस बता एक था कि जो हमारे जिक्र को हमारे प्रजाता कवानीन को तर्क कर देगा सबसे पुष्ट डाल देगा उसकी मईशत तंग हो जाएगी इस दुनिया में. वह नाशर हूँ याम कयामत आना और कयामत के दिन भी वो अंडा उठाया जाएगा. अजीवान मन में तो आज 10 मिनट की आपको पहले छुट्टी लगता हूँ. वैसे भी चेक साहब का जो हुक्म था है हो ही गया है, तो सवा घंटे का इन्होंने हुक्म दिया हुआ है और मैं तो इस जिक्र को भूल जाता हूँ उसका समझाला बोलता हूँ. तो 17-18 दो ही आए थे हम लोग बात की बड़े काम की हो गई. 18-19 में आए थे हम आइंदा लेंगे. रब बना सकबुल मिलना सुनना का अंतर सुनी.